جی فرمائیے. میں نہیں سمجھا کہ عالم میں ناسوت کیا مطلب, یہ شہداء کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ تمہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. کیا کہا؟ ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. تشعرون کر کے لفظ آیا وہاں, شعور نہیں رکھتے تم ان کی زندگی کا, یعنی ان کی زندگی عالم ناسوت سے اوپر بھی قائم ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جان دی کیا ہوا؟ اب اس کی مثال سن لیں. جب آپ کسی چیز کو میگنیٹائز کر دیں, اب عام لوہا جو ہے اگر وہ ہم مٹی میں دبا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ لگ جاتا ہے, وہ بھر بھرا جاتا ہے, مٹی بن جاتا ہے. آئرن آکسائڈ بننے سے اس کا زنگ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی لوہے کو میگنیٹائز کر دیا جائے تو حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اسے زنگ نہیں لگتا. اب اس کو سمجھیں کہ جو بندہ اللہ کے واسطے کوئی کام کرتے ہوئے جہاں سے گزر گیا, اللہ کے واسطے, اللہ کو کتنا وہ جانتا ہے کہ اس نے اللہ کو اتنا پریفر کیا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنی انانیت کی پرواہ نہیں کی, اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی, اللہ واسطے وہ ایسا قدم بڑھایا اس نے کہ وہ اس مادی زون سے گزر گیا. پرپز اس کا کیا تھا؟ اللہ, اللہ نے کیا کیا؟ اللہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا پاورفل, سب سے طاقتور کرنٹ ہے یا نہیں ہے. تو وہ بندہ جو ذہنی طور پہ روحانی طور پہ اللہ سے وابستہ ہو گیا, یعنی اس میں سے اللہ کا کرنٹ گزر گیا. تو جیسے میں نے میگنیٹ کی مثال دی, اب اس بندے میں سے جو یہ کرنٹ گزرا, اسی وجہ سے شہداء کا جسم ضائع نہیں ہوتا, اسی وجہ سے اللہ والوں کا جسم ضائع نہیں ہوتا اور وہ زندہ, یعنی ان کی حیات یہاں بھی ہے, تھی تو آگے بھی کنٹینیو رہتی ہے. کیا کہا؟ کہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے, یعنی کہ تمہارے شعور کے درجے ابھی نیچے ہیں. وہ شعور کے اس درجے پہ پہنچ گئے جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا, یا وہ جہاں جو ان کا اصل مقصد تھا. تو یہ بات کچھ واضح ہوئی یا نہیں؟ دیکھیں نا, بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تمہیں ان کی حیات, یعنی کہ انہیں مردہ مت کہو, یعنی کہ وہ مردہ نہیں ہوئے, وہ زندگی کے ایک اور لیول پہ چلے گئے, زندگی کی ایک اور سٹیج پہ داخل ہو گئے. اب زندگی کی اس سٹیج کا یا اس سٹیج کا ہمیں شعور نہیں ہے, تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اس کا شعور پیدا کرو. اب آپ غور کریں کہ ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے تھے یا وہاں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے اور کیا حکم دیا انہوں نے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں میں رہنے والوں تم اپنا کام پورا کرو. سلام, ہمارے ہاں سلامتی ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جناب. معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی دوبارہ فرمائیے. کس میں؟ بہت معافی چاہتا ہوں، نہیں بالکل نہیں سمجھ آ رہی. ذرا دوبارہ فرما دیں آرام آرام سے. ہاں جی سخاوت، سخی ہونا. مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی کہ آپ پوچھ کیا رہے ہیں، سخی پوچھ رہے ہیں یا سخاوت پوچھ رہے ہیں؟ سخاوت اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے؟ سخاوت اور فضول خرچی یہ ہے کہ آپ اسراف کرتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. ضرورت سے زیادہ کو فضول کہتے ہیں، فاضل، فالتو. فضول خرچی لفظ فضول فاضل سے ہے نا، فالتو. یعنی دیکھیں، فرض کریں کہ آپ کا گزارا دو روٹی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن آپ تین روٹیاں پکاتے ہیں. آپ نے دو روٹی کھائی، ایک جو ہے وہ فالتو گئی، ضائع ہو گئی. آگے ضائع نہیں ہوئی، وہ اللہ کے نظام میں آگے چونٹیوں کا، کیڑوں کا، پھپھوندی کا رزق بن گئی. اللہ کا نظام اپنی جگہ چل گیا، لیکن آپ نے فضول خرچی کی، اپنی تقاضے سے زیادہ خرچ کیا. ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو فضول خرچی کہتے ہیں. اب سخاوت یا دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، مثلاً آپ پانچ روٹیاں پکاتے ہیں، دو خود کھاتے ہیں، تین خود بانٹ دیتے ہیں، یہ ہوئی سخاوت. فرق دیکھیں باریک سا ہے. اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اور وہ ضائع جا رہا ہے تو یہ فضول خرچی ہوئی. اگر آپ خود اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں تو یہ سخاوت کہلائے گی، ٹھیک ہے. اور اس کا ہائر درجہ یہ کہ آپ اپنی ضرورت روک کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دیں تو یہ اعلیٰ درجے کی سخاوت ہوئی. مثلاً آپ نے تین روٹیاں پکائیں تو بھوکا آ گیا، آپ نے تینوں کی تینوں دان کر دی تو یہ اعلیٰ درجے کی سخاوت ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ اگر آپ اپنی ضرورت، اپنے تقاضے سے زائد چیز استعمال کریں، پانی ہے اب استعمال کر رہے ہیں، اب آپ نے ہاتھ اسے کھولا، ہاتھ دھوئے، بند کر دیا، پھر خیال آیا کہ بھی وہ چلو میں منہ بھی دھو لوں، تو آپ نے پھر کھولا، منہ پہ چھپکے مارے، پھر سے بند کر دیا. پھر یعنی آپ نے احتیاط سے اسے سلیقے سے استعمال کیا. اب آپ نے پانی کا نل کھولا ہوا ہے اور کہیں اور باتوں میں لگ گئے تو پانی ضائع جا رہا ہے، یہ فضول خرچی ہوئی. اب مثلاً گھر میں بجلی ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کمرے میں پنکھا بھی چل رہا ہے، لائٹ بھی چل رہی ہے، آپ کمرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بند کر کے چلے جائیں، یہ فضول خرچی سے بچ گئے. اب آپ کمرے سے باہر ہیں، کمرے میں لائٹ بھی چل رہی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، تو یہ فضول خرچی ہوئی. لیکن اگر آپ کا پڑوسی یا ہمسایہ یا کوئی جاننے والا یا کوئی ملازم یا کوئی غریب آدمی آ کے کہتا ہے جی کہ میرا بجلی کا بل آ کے، آپ کہتے ہیں یہ لو 1000-2000 روپے، پکڑو جا کے بھر لو اپنا بل، آپ اس کی مدد کر دیں گے، سخاوت ہوئی. دوسروں کے لیے خرچ کرنا سخاوت ہے، اپنے لیے ضرورت سے زائد خرچ کرنا فضول خرچی ہے. بالکل واضح ہو گئی بات؟
جی سر، تھینک یو، بہت شکریہ.
اللہ آپ کو خوش رکھے. جی جی منتقل ہو نہیں, نقطہ ذات منقلب ہوتا ہے, تبدیل ہوتا ہے. نقطہ ذات بالکل آپ نے یہ درست کہا, میں نے صرف وہ لفظی اصلاح کر دی. جب ہم کسی کو سوچتے ہیں تو ہمارا نقطہ ذات اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب آپ گلاب کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا نقطہ ذات گلاب میں تبدیل ہوا. جب آپ حضور علیہ السلام کے بارے میں سوچیں گے تو نقطہ ذات ان میں ڈھلے گا, اس میں تبدیل ہوگا, تبھی ان کا ادراک ہوگا. اور جتنی زیادہ گہرائی میں اور جتنے زیادہ شغف کے ساتھ جتنا غور و فکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں تصور کریں گے, سوچیں گے, اتنی زیادہ ان کی طرز فکر آپ کے اندر منتقل ہوگی. کیونکہ آپ کی ذات کا نقطہ جو ہے وہ ان سے ہم آہنگ ہونا شروع ہو جائے گا. یہی قانون ہے تصور شیخ کا. جب آپ مراقبہ تصور شیخ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کا نقطہ ذات جو ہے وہ شیخ میں ڈھلتا ہے, یا شیخ کا عکس آپ کے اندر سماتا چلا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, رفتہ رفتہ آپ کی طرز فکر اپنے شیخ جیسی ہو جاتی ہے, اپنے مرشد جیسی ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب آپ اس میں طرزوں میں مستحکم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا ذہن منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جوں جوں ذہن منتقل ہوتا ہے تو ذہن کے ساتھ ساتھ پھر ان کی صلاحیتیں منتقل ہونے لگتی ہیں. ان کی بصارت سے آگے بڑھ کر بصیرت آپ کے اندر کام کرنے لگتی ہے. پھر رفتہ رفتہ ان کے علوم آپ کے اندر آتے ہیں, اور آپ کا ذہن حضور علیہ السلام کی طرز فکر سے ہم آہنگ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم. جی اور کوئی سوال؟ کیوں جی, آج سوال نہیں آ رہے, یہ کافی ہے. یہ ہیلو جی, قوانین ہی نہیں اللہ کے ذہن کا اتباع کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ وہ ایک جملہ سن لیں, حضور مرشد کریم نے بتایا کہ آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے کبھی کوئی بات رد نہیں کی. اور اگلا جملہ یہ ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تک ایسی کوئی بات اللہ سے کہی ہی نہیں جو اللہ کے مزاج کے خلاف ہو. غور کریں, یعنی دونوں ایک دوسرے کو اتنا جانتے ہیں. اللہ تو جانتے ہی جانتا ہے, اصل میں بندے کا اللہ کو جاننا اور اس درجے پہ جاننا کہ وہ مزاج شناس ہو جائے, اسے پتا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ کا چاہنا ہی قانون کہلاتا ہے. قانون کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے, بڑے کی مرضی. بڑے کی مرضی کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اسی کو جاننا ہے, یہ ہے جانکاری, اسی کو قانون کہتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اللہ کو, اللہ کے ذہن کو اس قدر جانتے تھے کہ اللہ کا مزاج سمجھتے تھے. دیکھیں کسی کا مزاج سمجھنا, انہیں پتا ہے کہ کون سی بات اللہ کو پسند نہیں ہے, کون سی بات اللہ پسند کرتا ہے. مثال کی بات ہے, اب قرآن حکیم میں اللہ رب کریم نے صاف صاف بتا دیا کاظمین الغیظ. کیا کہا؟ ان اللہ یحب المحسنین, یعنی غیظ کے کاظم جو ہیں وہ احسان کرتے ہیں. کس پہ احسان کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میں محسنین کو پیار کرتا ہوں. اب اگر آپ غیظ و غضب کے کاظم بن گئے تو آپ نے احسان کیا اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر آپ نے غصے کو قابو ہی نہیں کیا تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. جب احسان نہیں کیا تو اللہ آپ کو کیوں پیار کرے گا؟ اب جب اللہ آپ کو پیار کرے گا, آپ نے غصے پہ قابو پا لیا تو کیا ہوا؟ آپ اللہ آپ کو پیار کرتا ہے. اب آپ اللہ سے پیار میں لاڈ میں جو مرضی منوا لیں. لیکن جو مرضی میں کیا آئے گا, صرف آپ کی مرضی یا اس کی بھی مرضی؟ اگر آپ اتنے مزاج شناس ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کون سی بات اللہ کو ناگوار گزرے گی, آپ کبھی بھی نہیں فرمائش کریں گے اس کی. یہ جو میں نے آپ سے جملہ شیئر کیا نا کہ حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ آج تک اللہ رب کریم نے حضور علیہ السلام کی کسی بات کو نہیں ٹالا. اگلا جملہ کیا فرمایا؟ دوسری بات یہ کہ حضور اللہ کے اتنے مزاج شناس تھے کہ انہوں نے کبھی سے ایسی بات کی فرمائش ہی نہیں کی جو اللہ کے مزاج کے خلاف ہو. اب دیکھیں نا, اگر آپ کسی سے ایسی فرمائش ہی نہ کریں جو اس کے مزاج کے خلاف ہو تو کیا ہے؟ وہ آپ کی کسی فرمائش کو کیوں رد کرے گا؟ بچہ اپنی ماں کے مزاج کے مطابق اس سے جو مرضی طلب کرے. جو مرضی کا مطلب کیا ہوا؟ ماں کے مزاج کے مطابق طلب کرتا رہے گا تو ملتا رہے گا. اب وہ مزاج شناسی ضروری ہے نا. اب یہی کام ہم اپنے تمام دنیاوی رشتوں میں لگا لیں, باپ بیٹے میں لگا لیں, بھائی بھائی کا لگا لیں, میاں بیوی کا لگا لیں, بہن بھائی کا لگا لیں, ہر رشتے میں اگر دوسرا بندہ اگلے کا مزاج شناس ہو جائے تو ہر ایک وہ ہر ایک سے اپنی بات منوا لے گا. لیکن اگر وہ مزاج شناس نہیں ہے, دوسرے کے مزاج کے خلاف بات کرے گا تو کون مانے گا؟ یہ بات یہاں سے شروع ہو کر اس کی انتہا یہاں پہ جا کے ختم ہوئی. کیا آپ اللہ کے مزاج شناس ہیں؟ ہم تو بندوں کے مزاج شناس نہیں ہیں تو اللہ کے کہاں سے ہو جائیں گے؟ اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکا. وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں, جن کے ساتھ ہم دن رات گزارتے ہیں, ہم ان کے مزاج شناس نہیں ہیں. ہم چلے اللہ کے مزاج شناس بننے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے تو مزاج شناسی کا پاٹھ پڑھیں. کیوں جی؟ جی جناب اور کوئی یا کافی ہے؟ یہ ذرا رگے جاں کو سمجھ لینا. رگے جاں یعنی کہ وہ رگ جو جاں ہے, یعنی وہ رگ جو اصل جان ہے. اب اصل جان کیا ہے؟ حضور مرشد کریم نے اس کی وضاحت میں ایک بات فرمائی. انہوں نے کہا, لکھا ہے بلکہ, کہ انسان کے اندر ایک صفت امتیاز ہے, اس میں تمیز کرنے کی ایک صلاحیت ہے. یہ تمیز کرنے کی صلاحیت کو انہوں نے رگے جان کہا ہے, کیونکہ ہماری زندگی کی ساری بنیاد جو ہے وہ اس تمیز پہ ہے. رشتوں کی تمیز. اب دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے کہ یہ پانی ہے, یہ سرکہ ہے, دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے, لیکن جہاں آپ نے پانی پینا ہے وہاں آپ نے پانی پینا ہے, جہاں آپ نے سرکے کو استعمال کرنا ہے وہاں سرکہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ بازار جاتے ہیں کپڑا خریدنے, تو جو کپڑا آپ خریدتے ہیں وہ اپنی اس صفت امتیاز کا استعمال کرتے ہوئے آپ بہترین کا انتخاب کرتے ہیں, اپنے بجٹ کے مطابق بہترین کا انتخاب کرتے ہیں, جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے. یہ اچھا لگنا کیا ہے؟ یہ صفت امتیاز کا استعمال ہے. آپ کو تمیز ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تو انسان جوں جوں بہتر سے بہتر سے بہترین کو چنتا چلا جاتا ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے, کیونکہ سب سے بہترین چیز کون ہے؟ سب سے بہترین ذات کس کی ہے؟ سب سے بہترین صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی. تو جب آپ اپنی صفت امتیاز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب سے قریب سے قریب اقرب, نانو اقرب والا ہے, ہم اس سے اقرب, یہ قریب سے بھی قریب ہونا ہوا. وہ قربت کیسے آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ بہتر سے بہتر کا انتخاب کرتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کی صفت کو بہتر سے بہتر سمجھ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ اللہ کے اقرب میں چلے گئے, قرب میں چلے گئے, اقرب ہو گئے, یعنی قریب تر ہو گئے. یہ راز بیان ہوا ہے, نانو اقرب علیہ من حبل الورید. حبل الورید رگے جان, یعنی وہ رگ جو اصل میں ہماری اصل جان ہے. ہماری جان کیا ہے؟ یہ صفت امتیاز. ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم. اور جی جی, وعلیکم السلام, کیا ہے فن بھائی؟
جی سر, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں سر؟
میں ٹھیک بھی ہوں, تھاک بھی ہوں. جی بھائی.
ناشعور کا جو ذکر کیا جاتا ہے, سماوات کا اور یہ ناشعور اور جو ہے یہ ناشعور کا ذکر کیا جا رہا ہے, تھوڑی سی تھوڑی بتا دیں.
چلے میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں شعور تو ایک ہی ہے, شعور ایک ہی ہے. اس کو سمجھنے کے کہیں چار درجے متعین کیے گئے ہیں, کہیں سمجھانے کے اس کے سات درجے مقرر کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ چار شعوروں کو پہلے سمجھ لیں. آپ جو انفرادی طور پہ جانتے ہیں یا جو میں انفرادی طور پہ جانتا ہوں, وہ میرا ذاتی انفرادی شعور ہے. جو آپ جانتے ہیں وہ آپ کا انفرادی شعور ہے. والا حضل قیاس ہر زید عمر بکر جو جانتا ہے وہ اس کا ذاتی شعور ہے. اب شعور کسے کہتے ہیں؟ شعور کا لفظ جو ہے اس کی روٹ بنتی ہے شین این رے, شیر. شیر میں کیا ہوتا ہے؟ ترتیب, ایک خاص ترتیب ہوتی ہے, کچھ پابندیاں ہوتی ہیں قافیے کی, ردیف کی, وزن کی, بہر کی, تبھی شعر کہلاتا ہے نا, ورنہ وہ نثر کہلاتا ہے. اب اگر ہم نے جو اطلاعات ملی, میں نے اس کو جس طرح سے ارینج کیا اپنے ذہن میں, وہ میرا شعور ہے. جس طرح سے آپ نے اطلاعات کو ارینج کیا وہ آپ کا شعور ہے. تو پہلا درجہ اسے شعور چہارم کا ہے حضور قلندر بابا علیہ. شعور چہارم میں کیا ہے؟ ہم انفرادی شعور سے آراستہ ہیں یا انفرادی شعور کو جانتے ہیں. اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ہمارا لاشعور. وہ لاشعور اصل میں کیا ہے کہ وہ جو تمام بنی نو آدم, یعنی ہماری نو کے جتنے افراد جو کچھ جانتے ہیں اس کا مجموعہ ہمارا لاشعور ہے, یعنی نوعی شعور. اب انسان کی نو جو کچھ جانتی ہے وہ نو انسانی کا شعور ہے, یعنی میرے انفرادی شعور کا لاشعور ہے. تو اسی کو شعور سوئم کہا, نوعی شعور کو شعور سوئم, انفرادی شعور کو شعور چہارم کہا. اب یہ تمام انواع کے شعوروں کا مجموعہ, تمام انواع کے شعوروں کا مجموعہ کائناتی شعور کہلایا. اس کائناتی شعور کا نام شعور دوئم رکھا گیا. اب اسی شعور دوئم کا بھی ایک لاشعور ہے, وہ ہے ورائے کائناتی شعور, یا بالفاظ دیگر اللہ کا شعور, اللہ کا ذہن. تو ایک طریقہ ہو گیا یہ شعوروں سے آگاہ کرنے کا, کہ اس کے یہ چار درجے ہیں, انفرادی سطح, نوعی سطح, کائناتی سطح اور ورائے کائناتی سطح, یعنی وہ سطح جہاں سے کائنات وجود میں لائی جا رہی ہے. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہمیں سات شعوروں سے کیا مراد ہے. قرآن میں سبے سماوات کہا گیا. سبے سماوات سے مراد یہ ہے کہ مجھے جمادات کا شعور ہے, مجھے نباتات کا شعور ہے, مجھے حیوانات کا شعور ہے. یہ تین درجے ہو گئے. مجھے ملائکہ کا شعور ہے, مجھے بلکہ ارض کرے. چوتھے درجے پہ کرے آ گئے, یعنی کہ زمین ایک کرا ہے, سورج ایک کرا ہے, چاند ایک ہے, ستارے ہیں, یہ سب کرے ہیں. یہ چوتھے درجے کا شعور ہو گیا. پانچویں درجے پہ آپ کو ملائکہ کا ہے, چھٹے درجے پہ آپ کو جنات کا شعور ہے, اور ساتویں درجے پہ آپ کو روح اعظم, یعنی انسان کے اندر وہ روح جو اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکی, اس کا شعور ہو گیا. تو یہ سبے سماوات اصل میں یہ سات درجے شعور کے. اب شعور کا مطلب ہے جانکاری. اب ایک انفرادی انفرادی طور پہ ایک بندہ صرف نباتات کی حد تک جانتا ہے, جمادات کو جانتا ہے, چند جمادات, چند نباتات, چند حیوانات. ہمیں کروں کے بارے میں کچھ نہیں پتا, فرشتوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا, جنات کے بارے میں کچھ نہیں پتا, تو اپنے روح اعظم کے بارے میں یا اپنی روح کے بارے میں کیا پتا ہوگا. اب اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بات واضح کی کہ ایک وقت آتا ہے انسان پہ جب یہ ساتوں درجے کھول دیے جاتے ہیں اس میں. اب وہ دنیا میں ان سے واقف نہیں ہوا, وہاں جا کے اچانک ہی کھلے گا سب کچھ, اس کو آڈ لگے گا. لیکن اگر وہ دنیا میں ان چیزوں سے, ان درجوں سے آشنا ہوتا چلا جائے اور واقف ہو جائے تو وہاں پہ جا کے کیا کہے گا کہ ہاں جی مجھے پتا یہ کیا ہے, تو اس کو استعمال کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو چار شعور ہیں, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سن رکھیں. ان چار شعوروں کے چار اوقات ہیں, ان کی اوقات بتا دوں آپ کو. ان کا لفظ جو ہے وہ انفرادی شعور کے لیے استعمال ہوا ہے. ان اثر کا لفظ جو ہے وہ نوعی شعور کے لیے استعمال ہوا ہے. وقت کا لفظ جو ہے یہ کائناتی شعور کے لیے استعمال ہوا ہے. اور دہر کا لفظ جو ہے وہ ورائے کائناتی کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی یہ سارا قرآنک ورژن آ گیا بات کو سمجھنے کا. دہر, وقت, اثر اور ہین, یہ چار درجے ہوئے. یہ گویا یہ چار شعوروں کو جو وقت دستیاب ہے یا جس سے وہ آشنا ہے, جس کو وہ برتتے ہیں, ان کے نام بتا دیے قرآن نے. انفرادی سطح پہ آپ ہین سے آشنا ہیں, نوئی سطح پہ اثر سے, کائناتی سطح پہ آپ وقت سے, اور ورائے کائناتی سطح پہ دہر. ہین منت دہر, ہین جو ہے یہ دہر میں سے ہے, ہاں یا نہیں؟ تو یہ چار شعور اور سات شعوروں کا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اب یہ وقت
ہو گیا,
وقت کو تھوڑا سا اور میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ الجھن بھی دور ہو جائے. اب دیکھیں یہ چار درجے ہیں, ہین, اثر, وقت اور دہر. ٹھیک ہے. اب ان چاروں وقت کے, زمانیت کے درجے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے تین طریقے ہیں. کو سیریل ٹائم کہتے ہیں, کو نان سیریل ٹائم کہتے ہیں, کو ریئل ٹائم کہتے ہیں. یعنی جب آپ ایک ترتیب کے ساتھ اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں کسی بھی درجے سے, تو وہ سیریل ٹائم کہلا رہا ہے. آپ اس کو کسی ترتیب کے بغیر اپروچ کر رہے ہیں تو یہ نان سیریل ٹائم کہلاتا ہے. جیسے خواب کے آواز میں وہ جو ہے وہ نان سیریل ٹائم. روح کے درجے پہ ہم ریئل ٹائم سے آشنا ہو جاتے ہیں. اس کی مادی مثال سن لیجئے, بہت آسان ہو جائے گا بات کو سمجھنا. اب آپ نے کتاب پڑھی کلندر شعور, جب کتاب پہلی دفعہ ہاتھ میں لی تو صرف نام دیکھا, ٹائٹل دیکھا, آتھر کا نام دیکھا, کہا کہ اچھا جی میں اسے پڑھوں گا, پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. پھر اندازہ کیا کہ کلندر شعور, اس میں کلندروں کے شعور کی بابت کچھ بتایا گیا. اس کے بعد آپ نے اسے لفظن لفظن, سطر بائی سطر, پیرا بائی پیرا پڑھا, یہ سیریل ٹائم ہو گیا. جب آپ نے اسے پورا پڑھ لیا, اب آپ کبھی ایک پیسج کھولتے ہیں, کبھی دسواں صفحہ کھولتے ہیں, کبھی پندرہواں کھولتے ہیں, کبھی پچاسواں کھولتے ہیں, کبھی سواں کھولتے ہیں, کبھی نبے والا کھولتے ہیں, کبھی ستر پہ آ جاتے ہیں. یہ آپ جس ٹاپک کو دیکھنا چاہتے ہیں بیچ میں سے چن کے دیکھ لیتے ہیں, یہ نان سیریل ٹائم ہو گیا. اب جب آپ اس پہ تھوڑی دسترس حاصل کر لیتے ہیں, تو جو ہی کتاب کلندر شعور پہ نظر پڑتی ہے, آپ کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے کسی حصے میں پوری کتاب کا خلاصہ جھل ملاتا ہے. ہاں جی اس میں وہ کلندر شعور کی بات کی گئی. اگر آپ فوکس کرتے ہیں آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ کلندر شعور کیا ہوتا ہے. ایک آزاد ذہن کو کہتے ہیں کلندرانہ, کرتے فکر کا مطلب ہے استغنا رکھنے والا, جو زمان اور مکان سے آزاد ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں اب یہ جو درجہ ہے کہ کتاب کو دیکھتے ہی اس کے مندرجات آپ کے ذہن میں آ گئے, یہ ریئل ٹائم ہو گیا. تو یہ سیریل ٹائم, نان سیریل ٹائم, ریئل ٹائم, یہ تین اپروچز ہو گئے, درجے چار ہو گئے. کتنا آسان ہو گیا.
ہے سب بہت خوبصورتی سے آنے کو دیکھ لیا.
میں نے سم اپ کر دیا جو یہ ساری باتیں تو مسجد کریم کب سے بتا رہے ہیں.
جو ہے
آئنے
کا بڑا ذکر کیا جاتا
ہے اور آئنہ کی ایک مشکل ہے. جی جی. آئنے کا جو ہے جو اس کے اندر تضاد وغیرہ یا جو ہے. میں آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. حضور مصدق اپنا حضور قلندر بابا اولیاء نے کتاب لوح قلم میں علم الیقین عین الیقین حق الیقین کی بات کی ہے. یاد آ گیا یہ چیپٹر. اس میں فرمایا کہ آپ آئینے میں عکس دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو نہ آئینے کا پتہ ہے, آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ میں اپنے جیسے ایک بندے کو دیکھ رہا ہوں. یعنی ذہن میں نہ آئینہ ہے نہ آپ کا اپنا وجود ہے نہ آپ کو عکس کی حقیقت معلوم ہے اسے علم الیقین کا. اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں تو یہ اینول یقین ہو گیا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک آئینہ ہے اس میں ایک عکس ہے اور ایک وجود ہے جس کا عکس ہے. پھر اگر آپ کو اپنی حقیقت پتا ہے آئینے کی حقیقت پتا ہے عکس کی حقیقت پتا ہے تو یہ حق الیقین کہلائے. اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کیا جملہ ہے کہ اگر ہم روشنی کو آئینے کا قائم مقام مان لیں. یعنی آئینہ کیا کر رہا ہے عکس دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو روشنی کیا کر رہی ہے چیزوں کے عکس ہماری آنکھوں میں منتقل کر رہی ہے. تو روشنی کیا ہوئی روشنی کو انہوں نے آئینے کا قائم مقام سمجھنا کہا ہے. آئینے کو اگر ہم صرف آئینہ لیتے رہیں اور اس کو ایک پرٹیکولر چیز سمجھتے رہیں تو یہ کیا ہوا محدود ہو گئی بات. اب اس کو آپ روشنی پہ لاگو کر دیں اور یہ سمجھے کہ روشنی کیا کر رہی ہے. کیا کہا آئینے کا قائم مقام یعنی کہ یہ آئینے کی مانند کام کر رہی ہے. آئینہ کیا کر رہا ہے آپ کو آپ کا عکس دکھا رہا ہے. یہ روشنی کیا کر رہی ہے یہ مجھے چیزوں کا عکس دکھا رہی ہے. کمرے میں روشنی ہے تو مجھے چیزیں دکھ رہی ہیں کہ یہ میز ہے یہ کرسی ہے یہ قالین ہے یہ کھڑکی ہے درخت یہ دیوار ہے. کمرے میں روشنی ختم ہو جائے ان چیزوں کے عکس دکھنا بند ہو گئے یا نہیں. جب چیزوں کے عکس دکھنا بند ہو گئے تو کیا ہوا چیزیں میرے ذہن سے میری فہم سے نکل گئی. اب اگر مجھے روشنی کے کردار کا پتا ہو مجھے وہ جو عکس دکھ رہے ہیں ان کی حقیقت معلوم ہو اور جو ان کو دیکھ رہا ہے یعنی جو ان کا مشہور ان کا شاہد ہے اس کو پتا ہو کہ میری کیا حقیقت ہے تو یہ درجہ علم حق کو یقین کہلائے گا. اسی کو جمع الجمع کر کیسا مطلب ہے آپ کو دیکھیں یہ بہت ہی قیمتی سوال آپ نے دریافت کیا اس چیز پہ غور کرنے کی اور اس میں ڈوب جانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سوچیں کہ یہ کیوں دکھ رہی ہے. تو یہ دکھ رہی ہے کہ روشنی ان کا عکس ہمارے اندر منتقل کر رہی ہے روشنی آئینے کا کام کر رہی ہے. اب واضح ہو گیا آئینہ کیا ہے آئینے سے مراد ہے روشنی اور روشنی سے مراد ہے تو سب رات. بات وہیں آئی یہی شعور کے چار درجے تو تھے انہی کو وہما تصور وہما خیال تصور اور احساس بھی تو کہا گیا. انہی شعور کے چار درجوں کو نہر تصوید نہر تجرید نہر تشہید اور نہر تظہیر بھی تو کہا گیا. سمری یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہر تصویر یا اخفا یہ لا متغیر ہے, یہاں تک جانا ہے, باقی ہر چیز متغیر ہے اور مکانیت پہ بیس کرتی ہے. ہاں جی جی بالکل, یعنی جب اس درجے پہ فواد دیکھنا سیکھ جائے گا تو وہ غلط نہیں دیکھ رہا ہوگا. حق الیقین, صوفیہ کرام نے اسی پیج کو حق الیقین کہا نا, جس کو جھٹلایا نہ جا سکے. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا. اصل میں یہ چھ بناوٹیں, یہ جو لطیفے ہیں نا, یہ جس طرح سے آپ لوگوں کے اور ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ یہ کوئی نکات ہیں, انہوں نے پورا چیپٹر بتایا کہ بیدار ہوتے وقت لطیفہ نفسی حرکت میں ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد لطیفہ قلبی, پھر اس کے بعد لطیفہ روحی, پھر لطیفہ سری وغیرہ وغیرہ. وہ انہوں نے بتایا کہ یہ تین وقفے بیداری کے ہیں, تین وقفے خواب کے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے جب اس کو یہ وقفوں میں تقسیم کر دیا تو پھر آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹلی کرنی چاہیے یا نہیں, ہے یا نہیں یہ بات. اسے یہ بیداری اور نیند کے چھ وقفے بتائے یا نہیں بتائے. پھر یہ بھی بتایا کہ جب ایک لطیفے کی حرکت جاری ہوتی ہے پھر وہ جب دوسرے لطیفے کی حرکت شروع ہونے لگتی تو ایک وقت سکوت بیچ میں آتا ہے. اب ہم نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے, ان سے آشنا ہونے کے لیے ہمیں نیند اور بیداری کے ان وقفوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے. یہ ہے اصل طریقہ. اگر کسی سسٹم کو آپ ریچولاز کر دیں گے سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا, آپ نے کہا اچھا اس کا میں نے کہا اگر آپ سسٹم کو ریچولاز کر دیں گے تو یہ جو پھر مشقیں مشقیں آ جاتی ہیں نا, یہ دیکھیں ایک ہوتی ہے چیز ڈرل. آپ دیکھیں نا فوجی کو ڈرل کرواتے ہیں, لیکن جنگ کرنا ایک الگ بات ہے, ایک الگ ہنر. اب دشمن کے سامنے وہ پی ٹی کر کے دکھاتا رہے تو کیا کرے گا. کیوں جی, دیکھیں نا آپ کو پی ٹی کرنا اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے اعصاب مضبوط ہوں, آپ کی قوت فیصلہ بہتر ہو, آپ ہتھیاروں کا استعمال کرنے میں جو طاقت چاہیے وہ درکار طاقت آپ کے اندر موجود ہو, ورنہ توپ چلاتے ہوئے تو آپ کو جھٹکا اتنا زور کا لگے گا کہ آپ وہی خود فوت ہو جائیں گے. اب جب آپ کو یدھ لڑنا ہے دشمن کے ساتھ شیطان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, اب آپ اس کو پی ٹی کر کے دکھا دیتے وہ کیا اثر کرے گا, وہ کہے گا جب پی ٹی کا وقت تھا تب تم نے پی ٹی کی نہیں, اب جب جنگ کا وقت ہے تمہیں پی ٹی یاد آ گئی. یہ مثال ذرا تلخ ہے لیکن ہے ایسا ہی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کامیابی کا تناسب بہت کم ہے. ٹھیک ہو گیا سر.
قرآن کی قائد ہے نا, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے شیطان نے کہا جی میں تیرے بندوں کو کہیں پہنچتا, اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں,
تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور ساتھ میں اگلا جملہ کیا کہا, اگر وہ تیرے بہکاوے میں آ گئے تو میں ان کو تجھ سمیت جہنم میں بھر دوں گا. یعنی ظاہر ہے کہ پھر وہ میرے بندے تو رہے نہیں. اگر وہ بندے تیری بات مان رہے تو تیرے بندے پر میں ان کا اثر تیرے ساتھ کروں گا. جی ہاں بالکل صحیح. اب یہاں پہ بات یہ اصل میں کہی گئی ہے کہ مرضی آپ کی ہے بھائی, جہاں آپ کی مرضی شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ نے کیا چوز کیا دیٹ ڈیپینڈ اپون یو. اگر آپ نے شیطان کو فالو کر رہا تو آپ اس کے بندے ہوئے, لہذا آپ اسی کے ساتھ انجام پائیں گے, آپ کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. یہی بات حضور قلندر بابو علیا نے بڑے سلیس الفاظ میں بتا دی کہ لطیفہ سری کے بعد کیا ہوتا ہے, چونکہ آپ کو چوائس کا رائٹ آف چوائس مل جاتا ہے, وہاں سے آپ ربوبیت کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی رب کو بھول کے اپنی مرضی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. واضح ہو گیا, یہی جملہ ہے نا اس میں, کہ یہاں سے وہ ربوبیت کا سے مطلب ہٹنا شروع ہو جاتا ہے یا انکار کرنا شروع کر دیتا. کیا مطلب؟ اپنی مرضی کرتا. یہی آیت میں کہا کہ بھئی اگر وہ بندے تیری بات مانیں گے تو پھر تیرے بندے ہوئے تو میں ان کا حشر بھی تیرے جیسا کروں گا. تو یہ چوائس انسان کو دی. حضور قلندر بابا علیا نے مکتوب گرامی میں واشگاف لکھ دیا, انسان کو صرف نیت کا اختیار ہے. ہم نے نیت کا پتہ نہیں کیا مطلب لیا ہوا ہے, لیکن نیت کا مطلب چوائس. آپ کو چوز کرنے کا اختیار دیا گیا, آپ کیا چوز کرتے. انسان اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اقدس ہے, انما الاعمال بالنیات, ہے یا نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ تین لفظوں میں انہوں نے پوری داستان بیان کر دی کہ انسان کو نیت کا اختیار دیا گیا اور اس کے اعمال کا دار و مدار اسی چوائس کے مطابق ہے. اگر وہ جو کچھ چوز کرتا ہے اس کے اعمال ویسے ہی ہوں گے. ہم نے نیت, یا تیری نیت خراب تھی اس لیے نقصان ہو گیا, ہم ان معنوں میں لیتے ہیں, اب نیت پتہ نہیں کیا. جو اللہ ظاہر ہے وہ لطیفہ سری سے تو اوپر ہی ہوں گے نا. بالکل ٹھیک دیکھ رہے تھے, میں نے تھوڑی سی اس میں وہ عمومیت والا اینگل ڈال دیا نا کہ ذرا عام فہم ہو جائے بات.
اب یہ جو ہے اور یہ کرام کی بھی کیٹیگریز کی جاتی ہیں, کیونکہ جو ہے اس لیول کے
بے شک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام, ظاہر ہے کہ انہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ایک سے ابا نے فرمایا تھا بھی ایک سے بڑھ کر ایک پڑا ہے. پڑا ہے, غور کریں لب, ایک سے بڑھ کر ایک پڑا ہے. بالکل صحیح, یہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ اللہ کے سب سے اعلیٰ درجے کے بندے ہیں, تو ان کے فالوورز جو ہیں وہ علماء متقدمین میں سے, انبیاء متقدمین میں سے کئی ایک سے افضل ہوں گے, کیونکہ وہ شعور کے پچھلے درجوں سے تھے.
اور سر وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو
بالکل صحیح
ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کو اس طرح سے وہ ایک میں بات آتی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو ہے وہ بیچلر کے لوگ گریجویشن کے لوگ
بالکل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی ایچ ڈی لیول پہ ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ لوگ دیے گئے اور ہماری جو ہے حبیبی پہ
بالکل
ہم جس منزل کی تجیز بن جاتے ہیں تو ہم لیول جو ہے وہ
بالکل صحیح اسی بات کو یوں بھی بتایا گیا کہ ہر نبی علم نبوت کے 40 چیپٹر ہر نبی کسی ایک یا دو چیپٹر کو واضح کرنے کے لیے بھیجا گیا اور حضور علیہ السلام نے علم نبوت کی پوری کتاب کو واضح کر دیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ نے اگر مردہ زندہ کر کے دکھایا تو حضور علیہ السلام نے شکل القمر جیسا معجزہ کر کے دکھایا اگر حضرت موسیٰ نے پانی کو پھاڑ کے دکھایا تو حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا یا پرندے میں پھونک مار کے اس کو پرندہ بنا دیا مٹی کا پرندہ بنا کے لیکن حضور علیہ السلام نے شکل قمر تک کا معجزہ کر کے دکھایا سب سے بڑا معجزہ ان کا قرآن ہے جو ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد کر کے انہوں نے کیسے دیکھے نا مجھے اور آپ تک کیسے پہنچا دیا اب ہم نے اس کی جو قدر کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے نہیں سنائی دیا کیا مسکے ہیں کیا
روحانیت اور جو دین کے اندر جو عبادات اور مسکیں بتائی جاتی ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ
مذہبی فرائض لکھا ہے وہاں جی ہاں یعنی کہ انخلائے دینی کا مطلب اللہ میں یکسو ہو جانا یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا دیکھے نا قانون یہ ہے کہ ذہن خالی نہیں رہ سکتا تو انخلائے دینی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دھیان ہر چیز سے ہٹ جائے اور اللہ کی طرف مبذول ہو جائے تو جتنے بھی مذہبی فرائض ہیں اگر آپ ان کو رسمن کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں دھیان آپ کا اپنی مسائل کی طرف رہے گا اپنی فکریں چلتی رہیں گی لیکن اگر آپ کو نماز میں اللہ کی موجودگی کا احساس رہے گا تو یہ مذہبی فریضہ جو ہے دیکھیں انخلائے ذہنی کا باعث بن گیا ٹھیک ہو گیا نا اسی طرح روزہ رکھتے ہیں اب آپ محض رسمن صبح سے شام تک بھوکے رہنے کو روزہ سمجھے سارا دن سوئے پڑے رہے لیکن دوسری صورت یہ کہ آپ روزہ رکھ کے اپنے روٹین کے سارے کام پورے کریں اور ہر لحظہ یہ احساس ہو کہ اللہ کے وجہ سے اللہ واسطے میں نہیں کھا رہا اللہ واسطے میں نہیں پی رہا اللہ واسطے میں جھوٹ نہیں بول رہا میں اللہ واسطے لڑ نہیں رہا ٹھیک ہے میں اللہ واسطے غصے کو کنٹرول کر رہا ہوں تو سارا دن آپ کے ذہن میں اللہ 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 بسا رہے گا کہ نہیں
بالکل
کیا ہوگا اللہ بطور محسوس آپ کے اندر آن بسے گا یہی انخلائے ذہنی ہے لیکن آپ اگر محض اسے رسمن کریں گے تو پھر جو فائدے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ رمضان کے بعد توند اور نکلی ہوتی
سر وہ آپ یہ جو آپ نے لفظ بولا نا کہ اللہ تعالیٰ کے بطور محسوس جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے
یہ حضور قلندر بابا علیہ نے لفظ استعمال کیا میری بھی کہہ رہے کی کیا مجال میں نے تو ان کی کوٹیشن جو ہے آپ سے شیئر کی
جی سر کہ ہم جو اللہ کو فیل کرتے
ہیں
کہتے ہیں کہ میں جو ہمارے ساتھ
یہی بات دیکھے نا حضور مرشد کریم کیا کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے ذرا ایک پانچ منٹ آنکھیں بند کر کے مصلے پہ بیٹھ کے یہ تصور جمائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کے حضور حاضر ہوں اور وہ مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں. ایک پانچ منٹ آپ کی نماز ہی تین منٹ میں ختم ہو جاتی ہے تو پانچ منٹ الگ سے بیٹھنا آپ کو کتنا بھاری لگتا ہے. عرفان بھائی ہم اتنے مصروف لوگ ہیں ہمارے پاس سانس لینے کی فرصت نہیں ہے.
جی سر نہیں ہے بالکل.
اور چلے اللہ کے جفے مارنے, اللہ کو سے واقف ہونے کے لیے آپ کو فارغ ہونا ہے. فائزہ فراغ تب بن سب چلے خوش رہیے, میرا خیال ہے کافی ہو گیا. ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے, تھینک یو, اللہ حافظ.